الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 15ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 15ویں پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، اور یہ دو صورتیں بڑی عظیم صورتیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ کہف ہے. تو پہلی جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اور یہ دونوں صورتوں کے بارے میں یہ بھی بتا دیں گے، یہ بڑا ایک حسین جوڑا ہے، اور یہ ایک پیئر اور ازواج کی صورت کے اندر، جوڑے کی صورت کے اندر، پیئر کی صورت کے اندر موجود ہیں، اور یہ حکمت قرآنی کے بڑے دو عظیم جو ہے وہ خزانے ہیں. اور اس میں پہلی جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کو جو ہے اس کو سورہ اسرا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے، اس کے دوسرے نام ہیں. یہ بھی مکی صورت ہے، ابھی مکی صورتیں چل رہی ہیں، اور یہ بھی 12 نبوی میں واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس میں معراج کا جو ہے وہ ذکر بھی موجود ہے. اور یہ صورت بھی اسی طرح، اسے دونوں صورتوں کی مشترک بات ہے، یہ صورت بھی حکمت دین کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کے اندر بیش بہا خزانہ موجود ہے. اچھا، یہ جو مضمون کے اعتبار سے جو ہے، اور آپ کہہ لیں کہ موضوع کے اعتبار سے بھی، سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور اس رکوع میں جو ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ اس رکوع پہ جائیں، تو تھوڑا سا جو ہے اس کا پس منظر بھی جان لینا چاہیے، کیونکہ سورہ جو بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا جو واقعہ تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو اس کا بھی پس منظر تھوڑا سا جان لینا چاہیے تاکہ اس صورت کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہو. کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کی مخالفت اس دور میں، جب یہ مکہ صورت نازل ہوئی، تو بڑی انتہائی عروج پر تھی، اور بڑی سخت مخالفت کے سامنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ نے پھر مکہ والوں کی طرز عمل اور ان کے جو ظلم و ستم تھے اور پرسیکیوشن تھی، اس سے جو ہے آپ نے یہ جو ہے نتیجہ خز کیا کہ اگر میں باہر جا کر کسی دوسرے شہر کے اندر اپنی دعوت دوں اور وہاں کے لوگ جو ہے دعوت قبول کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس تحریک کو اور اس دعوت کو اور اسلام کے اس پیغام کو کوئی بوسٹ ملے. تو آپ نے اس کے لیے طائف کا جو ہے وہ انتخاب کیا، اور طائف جا کر دعوت دی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ طائف میں ہوا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاریخ کے اندر بہت ہی ایک سخت ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طائف کو دن کو اپنی زندگی کا جو ہے سخت ترین دن جو ہے وہ قرار دیا. آپ انتہائی مضطرب دل کے ساتھ واپس مکہ تشریف لائے، اور اس سے پہلے مان پہلے بھی جو اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، بہت ہی عزیز زوجہ آپ کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے دنیاوی لحاظ سے بڑے، سب سے بڑے سپورٹر آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو چکے تھے. تو ان مسائد حالات کی سنگینی میں اور اضافہ ہو گیا تھا. تو پھر یہ حالات ایسے تھے، بڑے آپ کہہ سکتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ڈپریسنگ حالات، سچویشن تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے اندر آپ کو معراج سے نوازا، اور یہ ایک میسج تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ اس سفر سے جب واپس آئے، تو آپ بے انتہا یقین اور ایمان کی قوت لے کر واپس آئے، اور آپ نے سب کچھ جو کچھ آپ دعوت دے رہے تھے، غیب کی دعوت، دوزخ و جہنم اور عرش اور جو ہے وہ فرشتے، اور یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم سر ان کا جو ہے مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاہدہ کروایا، اور یہ جو ہے یہ وہ ایمان اور یقین کی قوت تھی جو آپ واپس لے کے آئے، اور جو جس نے پھر ہر سختی اور ہر مخالفت کے سامنے پوری طرح ڈٹ کر کھڑے ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تقویت فراہم جو ہے پڑھائی. جو اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ جو بنی اسرائیل کا جو یہ پہلا رکوع آتا ہے، تو اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا بھی ذکر ہے، ان کے چار ادوار کا تذکرہ جو ہے وہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا جو وقت ہے، یہ ان کی 2000 سالہ تاریخ ہے، ان کو چار آیات کے اندر جو ہے سمو دیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو ایک آئینہ فراہم کر دیا گیا ہے کہ اس آئینے کو سامنے رکھ کر دیکھ لو اپنا ماضی بھی، اپنا حال بھی، اور مستقبل بھی. ماضی اس لیے کہ یہ بھی ایک مسلم امت تھی، اور حال اس لیے کہ کہ یہ جو ہے تم اس سے گزر رہے اور مستقبل میں بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہی جو ہے تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے. یہود پر حقیقت واضح فرمائی گئی کہ اگر تم غرے میں مبتلا ہو کہ تم خدا کے محبوب ہو اور چہیتے ہو اور یہ غرہ, تو پھر محض خود فریبی پر مبنی ہے. تمہاری اپنی پوری تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی تم نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی سخت مار دی, اور خدا کی رحمت کے مستحق تم اسی صورت میں ہوئے جب نے تم توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو ہے وہ واپس آ گئے اور جو ہے وہ اپنے پیغمبروں کی بات مانی. تو اب بھی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم پیروی کرو گے اور اس سیدھی راہ کی جو دعوت دے رہا ہے اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو گے تو اسی کے اندر تمہاری جو ہے فلاح اور فلاح, اسی کے اندر ان کی فلاح مزمر ہے, اور تم تبھی جو ہے ذلت کی زندگی سے جو ہے وہ چھٹکارا پا سکتے ہو. قریش مکہ آپ کو مکہ سے بے دخل کرنا چاہتے تھے, تو قرآن نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ اگر جو ہے انہوں نے ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ظاہر 12 جو نبوی کا دور تھا اور 11 نبوی کے بعد سے آپ کو مکہ سے نکالنے کی ساری جو ہے سازشیں شروع ہو گئی تھی اور اس پہ بات چیت اور غور و فکر اور مشاورت شروع ہو گئی تھی, تو جو ہے یہاں پہ قرآن نے کئی جگہوں کے علاوہ یہاں بھی پیشن گوئی فرمائی کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر اس سرزمین پر یہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے. یہ جو ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی, اور یہ پیشن گوئی بہت جلد پھر جو ہے وہ پوری ہو کر رہی. اچھا, اس صورت کے اندر اسلامی معاشرے میں اور اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی بتائے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو اسلامی معاشرہ نہیں تھا, یہ تو مکہ کا دور تھا, لیکن دراصل چونکہ اب 1-2.5 سال کے اندر جو ہے وہ ہجرت ہونے والی تھی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل ہونے والی تھی, تو قرآن کے چند دوسرے مقامات پہ بھی جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں وہاں بھی اور یہاں بھی پھر اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں لوگوں کا ذہنی طور پر تیار کرنا ہے اس معاشرے اس سوسائٹی کے لیے اور اس سوسائٹی کے اندر جو اصول اپنائے جانے تھے ان کے لیے جو ہے یہیں سے ذہن سازی شروع ہوئی ہے. ان 13 اسلامی زندگی کے آداب اور اخلاق ہیں جن کے اندر جو حقوق اللہ بھی شامل ہیں, حقوق العباد بھی شامل ہیں, بلکہ آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے پورے کے پورے اسلام اس میں شامل ہے, اس لیے کہ ان میں عقائد بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں اور اخلاق بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں. تو دیکھیں کہ اسلام مجموعہ ہے ان چار چیزوں کا, عقائد کا, عبادات کا, اخلاق کا اور معاملات کا. تو وہ ساری چیزیں جس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں, فرمایا کہ محض اللہ کی عبادت, والدین کے ساتھ بھلائی, رشتہ دار, مسافروں, مسکینوں کا حق ادا کرنا, فضول خرچی اور بخل سے بچنا, اولاد کا قتل ناحق اس سے بچنا, اور کسی انسان کا, کسی بھی انسان کا, اولاد کے علاوہ بھی دیگر بھی کسی انسان کا قتل ناحق اس سے بچنا, یتیم کے مال میں ناحق تصرف کرنا اس کی بھی مذمت, ایفا عہد کی تلقین کی گئی ہے, ناپ تول پورا کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے, اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑنے کا بھی کہا گیا ہے, پھر زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کا بھی کہا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلامی معاشرے میں یہ بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں, اور جنرل گڈ ہے, اس جنرل گڈ کو یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے جب شریعت کے احکام نازل ہونے تھے اس سے پہلے درجے کے جو چیزیں ہیں اگر وہ ذہن تیار ہوگا اس وقت تک, تو پھر شریعت کے احکام کو ماننا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا. یہ وہ اچھا, تورات کے اندر بھی اسی طرح یہ جو 10 احکامات جہاں پہ دیے گئے, تورات میں بھی اسی طرح احکام اشرا کے نام سے کم و بیش انہی قرآن احکام کے مماثل جو ہے وہ بہت مماثلت ہے, یعنی جو 10 کمینڈمنٹس جو جن کا ذکر آتا ہے بائبل کے اندر, تورات کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, تو وہاں پہ جو وہ بھی اسی جیسے جو احکام وہاں پہ موجود ہیں جن کا بہت جو ہے وہ مماثلت ہے. یہاں سے ابلیس کا چیلنج ہے کہ میں اولاد آدم کو بھٹکاتا رہوں گا, تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ بے شک تم جاؤ جو تم کر سکتے ہو کرو, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار, ان پہ تمہارا کوئی جو ہے قوت اور تمہارے جو بس نہ چلے گا. ایک بات جو بتائی گئی ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغام, اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے یہ قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے, اس سے اندھا بنا رہا کہ مطلب ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے یہ کس نوعیت کا کلام ہے اور میرے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے میری زندگی کے اندر اور ہمارے میرے معاشرے کے لیے اور میرے خاندان معاشرے اور میرے سوسائٹی کے لیے کیا جو ہے وہ رکھتا ہے، بالکل اندھا بنایا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسے اندھا ہی اٹھائے گا، اور یہ مضمون جو ہے قرآن میں ایک اور مرتبہ دوسری جگہ بھی آیا ہے. تو پھر جو ہے معجزوں کی طلب کے بارے میں فرمایا کہ یہ معجزے طلب کرتے ہیں، تو اگر تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہی ہے، اور اگر پھر اس معجزے یعنی قرآن کریم کی مثل اگر تم چاہتے ہو کوئی، اگر یہ معجزہ نہیں ہے اور اس کو چیلنج کرتے ہو، تو پھر اس کی مثل کوئی کلام بنا کے لے آؤ. اور فرمایا کہ یہ جو مومنین کے لیے یہ جو ہے وہ شفا ہے. قریشی قیادت جو تھی قریش کی، ان کے رویے جو ہے فرمایا کہ ان کے رویے فرعون جیسے ہیں، تو ان کو جو ہے تحدید اور دھمکی دی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو جو فرعون کا ہوا. تو اس صورت کے احکام کو اگر ہم جو ہے خلاصہ اس کو سمرائز کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں معراج کا منظر اور پس منظر جو پیش کیا گیا ہے، پس منظر بھی اور پیش منظر بھی پیش کیا گیا ہے. معراج کے اسرار و احکام جو ہے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت لینے کا جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کی ایک جو ہے سبق اس لیے دعوت دی گئی ہے. امت مسلمہ کی جو اساسی حکمت ہے امت مسلمہ کے لیے وہ بیان کی گئی ہے. اسلامی سوسائٹی کی تعمیر کے لیے بنیادی احکام دیے گئے. اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہدایات دی گئی ہیں. اخلاقیات ایک دستور العمل اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جو ہے وہ بھی فراہم کیا گیا ہے، اور بنیادی اور اساسی ضروریات کے لیے اجتماعی زندگی یعنی مسلمانوں کی کلیکٹو لائف، اجتماعی معاشرہ اور ایک نظم کے لیے یا ایک ریاست کے لیے بنیادی اور احساسی جو ہے ضروریات کی ہدایات بھی دی گئی. اس کے بعد پھر سورہ کہف جو ہے وہ ہے، سورہ کہف جو ہے بہت اہم سورت ہے، اور اس کا بھی مضامین کے اعتبار سے ایک جوڑا ہے جو ہے وہ اس سورت کے پچھلی سورت کے ساتھ. پانچ نبوی میں بہت پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. یہ وہ دور تھا 3 سال کے بعد، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کو عام کیا تو پھر آپ کی جو ہے وہ شروع ہو گئی، آپ کی آپ اور آپ کے جاننے آپ کے ماننے والوں کی پرسیکیوشن جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور ان پہ پریشر جو ہے لوگوں پہ ڈالا جا رہا تھا، نوجوانوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے کہ آپ کے ساتھ چھوڑ دے. تو یہ وہ دور تھا، اور ہر طرح کے پھر حربے جو آزمانا شروع کر دیے تھے کفار نے کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو روک دے. تو ہجرت حبشہ سے یہ پہلے نازل ہوئی. مسلمان اس وقت ظلم و ستم کے شکار تھے، اور مسلمانوں کی تربیت کا بڑا سامان لیے ہوئے یہ سورت نازل ہوئی کہ توحید کی اس آزمائش میں قریش ان کے ظالم جو ہے وہ سردار ہیں، اور پھر والدین خاص طور پر ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہیں اور جو ابھی ان کے والدین مشرک ہیں، ان کو کہا گیا کہ ان کے دباؤ میں نہ آئیں اور اپنی ایمان کو سلامت رکھیں اور اپنے جو ایمان کو بچائیں. اچھا، یہ جو سورت ہے سورت الکہف، احادیث مبارکہ میں 6 مستند احادیث مروی ہیں سورت کے بارے میں، اور بہت قرآن میں کوئی ایسی دوسری سورت نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی احادیث صحیح احادیث جو ہے مروی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات یہ دونوں کو جو ہے وہ پڑھنے کا جو ہے وہ اس کی فضیلت آئی ہے، پھر جمعے کے روز کی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اور پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نور مقرر فرما دیتے ہیں، اور دوسری 2-3 جو ہے وہ ایسی روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ جو لوگ سورہ کہف کو جمعہ کے روز پڑھیں گے تو وہ دجال کے فتنے سے جو اواخر زمانہ میں جو اینڈ ٹائمز کے قریب قیامت کے قریب جو ہے قرب قیامت میں جو دجال اپیئر ہوگا تو اس کے فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. تو یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو ہے وہ جن کا تذکرہ ہوا ہے. اب جو ہے یہ سوال جو ہے بنتا ہے، اور آپ کو اپنے آپ سے اور یہ سوال ذہن میں لانا اٹھانا چاہیے کہ اس صورت کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے گی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دجال کے فتنوں سے جو ہے وہ جو اینڈ ٹائمز میں دجال اپیئر ہوگا جو ایک معین کردار ہے حدیث میں جس کا تذکرہ آیا ہے، اگر تو اس سے پہلے پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے اس زمانے سے پہلے تو بہت ساری دنیا یعنی اسلام کی ابتدا سے لے کر جب بھی دجال جو ہے وہ شخص اور کردار وہ اپیئر ہوگا تو اس دوران جتنے لوگ ہوں گے اگر وہ پڑھیں گے تو پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا ظاہر ہے اگر خالی. تو یہ وہ سوال ہے، تو ان کا انشاءاللہ تعالی آج ہم چونکہ بہت اہم صورت ہے اور احادیث کے مبارکہ کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ مسلمانوں اور ان کی زندگی اور ان کی مشکلات، اور مسلمان جو جو زندگی گزار رہے ہوں گے جس دور کے اندر، وہ ان کے اندر اس سے متعلق ہے، تو تھوڑی سی ہم اس بات پہ جو ہے ذرا غور کرتے ہیں. یہ سورت کاف جو ہے دو متضاد نظریوں کی کہانی ہے، یہ دو عقیدوں کی کہانی ہے اور دو قسم کی نفسیات کی کہانی ہے. اچھا، ایک نظریہ جو یہ ہے کہ یہ دنیا ساری جو ہے یہ جو مادی اور مادی چیزوں سے بنی ہوئی ہے، اور مادیت کا عقیدہ ہے، سارا مٹیریلزم کا عقیدہ ہے، اور جو ہے جو بھی جو چیز نظر آتی ہے اسی کی حقیقت ہے، جو نظر نہیں آتی اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. جو سیکولرزم اور جو ہے کے لوگ جو ہیں سیکولرزم کے پرچار اور کرنے والے اور سیکولرزم پہ ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو سائنس کو بھی جو ہے اسی نظریے کی حمایت کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ سائنس اسی چیز کا نام ہے جو ان کو نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی، جس کو دیکھ نہیں سکتے، پروف نہیں کر سکتے، جس کا ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، وہ چیز نان ایگزسٹنگ ہے. اور دوسرا جو ہے جو, جو, جو عقیدہ ہے وہ ایمان باللہ کا ہے، ایمان بالغیب کا ہے، اور اس کے پھر نتیجے میں پیدا ہونے والے اعمال اور عقائد کا ہے، یعنی اخلاق کا اور نتائج جو اس سے آتے ہیں پھر ایمان بالغیب سے، اور اس کے جو اثار جو پیدا ہوتے ہیں یہ اس سے متعلق ہے. اچھا، اس صورت میں پہلے نظریے یعنی مادیت کو اختیار کرنے اور اس کے خلاف جو آگئی دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ صورت کے چار قصے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ صورت کے چار قصے جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کا قصہ ہے، باغ والوں کا قصہ، اس سے پہلے کہف والوں غار والوں کا قصہ ہے، اور باغ والوں کا قصہ ہے، اور پھر جو ہے وہ موسیٰ و خضر کا قصہ ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ. تو یہ چار قصے آپ دیکھیں تو بالکل مختلف اپنے طور پر جو ہے مختلف ہیں، سارے کے سارے قصے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کوئی چیز ان کے درمیان میں کامن نہیں ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور اس وہ اس لیے کہ اگر ہم سورت کا موضوع دیکھ لیں، سورت کا موضوع جو ہے ایمان اور مادیت، مٹیریلزم اور ان کی کشمکش ہے. یہ اگر مضمون جو اور یہ پورے اس سورت کے جو ہے جا بجا شروع کے اندر جو ہے مٹیریلزم کا ذکر اور ایمان کا ذکر، ایمان اور کفر، اور پھر جو ہے ساتھ مادیت، مٹیریلزم، دنیا کے مال و متاع، جو اسباب و ذرائع، یہ ساری چیزیں، دنیا کی چمک دمک، اس کا جو ہے وہ ذکر ہے. تو بار بار اس کا ذکر اتنا زیادہ آیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہی جو ہے سورت کے مضمون سے بہت اہم تعلق ہے. اب سورت کے سب واقعات جو ہے ان کے چاہے واقعات ہیں، حکایات ہیں، اشارات، تماثیل ہیں، ڈائریکٹلی بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی جو ہے یہ موضوع سورت کا ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے یا پھر مادیت کے ساتھ جڑے ہوئے. تو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کا پھر تھوڑا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا عہد آخر کے فطروں سے بڑا گہرا تعلق ہے اس سورت کا، اور اس سورت کے اندر ایسی رہنمائی موجود ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی کے اندر، جو ہر دور کے اندر ہر جگہ پہ، چاہے وہ جو قرون اولی کا جو زمانہ ہے اور بعد میں آنے والے اور اس کے بعد آنے والے جو دجال کے دور میں جو ہے لوگ جو زندہ ہوں گے، ہر جگہ دجال، دجالی فتنوں اور دجالی نظام کو جو ہے یہ صورت نامزد کر سکتی ہے، نومینیٹ کر سکتی ہے، پن پوائنٹ کر سکتی ہے، آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے، اور اس بنیاد سے آگاہی مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو دے سکتی ہے جس پر دجالی فتنہ اور اس کی دعوت اور تحریک قائم ہے. اچھا، یہ صورت دجالی نظام کے جتنے پھر علم بردار ہیں ان کے طرز فکر اور نظام زندگی کی بڑی وضاحت اور جو ہے وہ واضح طور پر جو وضاحت کرتی ہے، اور اس نظام کی اور مادیت کی اور مادیت کے نظام کی جو ہے نفی کرتی ہے. اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دجالی نظام کیا ہے؟ دجال اگر آخر میں اپیئر ہوگا تو پھر ابھی سے دجالی نظام کا ذکر کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ دجال بے شک معین کردار ہے جو بعد میں جو کسی زمانے میں قرب قیامت میں اینڈ ٹائمز کے قریب اپیئر ہوگا، لیکن دجالی نظام جو ہے جب آئے گا تو ظاہر ہے وہ اس وقت اس کی آمد کے تمام لئے اس کا سٹیج تیار ہو چکا ہوگا. دجالی نظام کے مظاہر ہر جگہ پہ موجود ہوں گے، دجالی نظام پریویل کر رہا ہوگا دنیا کے اندر، اور جو ہے اس کو ہر جگہ جب وہ آئے گا اعلان کرے گا اپنی دجالیت کا، اور تو پھر اس کو ہر جگہ اپنے پیروئر فالوورز جو ہے مجسر آ جائیں گے. اور تو ویسے تو دجالی نظام کے جو مظاہر ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، लेकिन जो है वो खास तौर पर ये जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं इसमें बहुत है। दजाली निजाम क्या है, दुनिया की सारी चम अच्छा दजल क्या है, दजल ये है कि धोखा में पड़ जाना, और दुनिया का इस दुनिया की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ये है कि इंसान इस दुनिया के जराए और वसाइल और मादी जो भी असबाब हैं उनके अंदर पढ़कर इंसान अपने मकसद को भूल जाए और अपने खालिक और मालिक और उसकी जो है इताअत को और उसकी बंदगी को भूल जाए, ये सबसे बड़ा दजल है, ये सबसे बड़ा धोखा है। और जो है अगर फिर जो सूरत के पढ़ने वाले होंगे वो फिर इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे दजाली निजाम के। ये दुनिया की जो जाहिरी चमक दमक है, इसकी जो मालो मता है, इसके मादी वसायल हैं, इसके असबाब जराए हैं, इनमें खो जाना सबसे बड़ा दजल है। ये जो है जो दजाली निजाम है ये मजहब बेजार है, आखरत से बेपरवाह है, रूहानियत का मुनकर है और अखलाक से आरी, खालिस्तन मादी मादियत परस्त और झूठ पे मबनी जो है सूद में गुंदा हुआ दजाली निजाम जो है ये इसके ये वो दजाली निजाम है जिसके मजाहिर हर तरफ हम इस वक्त दुनिया में जो है वो देख सकते हैं। और आप देखेंगे दजाली निजाम के फिर जो है मेन आप कह लेंगे स्टेक होल्डर्स क्या है, ये सहूनियत जो जायनिज्म है, ये सूदखोर जो बैंकर्स हैं और बैंकिंग सिस्टम जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये बदकिरदार करप्ट हुक्मरान हैं, ये इसके शराकतदार और पार्टनर्स हैं। फिर उसके और कौन है, बेलगाम अखलाकी हदूदों को यूज से आरी मीडिया इसके सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा ईमान और आखिरत की फिक्र की बेखूनी, यानी इसके ऊपर अटैक करना और ये रूहानियत के ऊपर और ईमान के ऊपर और ईमान बिलगैब के ऊपर और दीन की तरफ जो जो दीन के साथ जो इंसान की और लोगों की जो अटैचमेंट है उसको हदफ बनाना, इसके जो बेकुन इसकी बेकुनी करना इसके खास हदफ है। ये जो नई इजादात हो रही है उनको अपने लिए जो है अपने अपने हक में इस्तेमाल करना, यानी अट्रैक्शन के तौर पे ये उसका एक हथियार है। और अखलाक और खानदानी निजाम की तबाही उसका जो है बड़े अहदाफ में से है। और उसके मजाहिर क्या है, उसके स्लोगन्स क्या है, और ये वो स्लोगन्स हैं जो वजह किए गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पिछले 30 40 50 साल के अंदर खुद जो लोग जिंदा हैं अब इस वक्त उन्होंने इसका तजर्बा किया और देख लिया है कि ये सारे महज खुशनुमा नारे और स्लोगन्स हैं जिसमें हुर्रियत जमहूरियत जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म जो था जो जो बहुत वीक हो गया है, मेयार जिंदगी की बुलंदी की हाई स्टेटस जो है वो जो है, मुआशी खुशहाली फलाही रियासत, ये सेकुलरिज्म, इंसानी हकूक ह्यूमन राइट्स हैं, फनून लतीफा फाइन आर्ट्स, ये आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो उसको उसकी उसकी सेंट्रिटी, ये मसावियाना हकूक जो है मर्द जन के, ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये हम जिस परस्ती की मूवमेंट है, फ्राइड और डार्विनिज्म है, ये सारे के सारे इसके बड़े खुशनुमा जो है मजाहिर हैं और स्लोगन्स हैं जिनको ये अपने तौर पे जो अपने अपने हक में इस्तेमाल करता है। ये मुआशी सियासी और समाजी तौर से इस इबलीसी दजाली निजाम ने इसको पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा है। और मैं आपको बताऊं कि इसका खास हदफ क्या है, इसका खास हदफ जो है वो इस्लाम है, इसलिए कि आप दुनिया की दूसरी तहजीबें कोई भी देख ले, चाहे जो है वो जो है मशरकी तहजीब हो चाइना की या हिंदुस्तान की जो है हिंद की तहजीब हो या फिर दूसरी तहजीबें हों मगरब की, वो सारी की सारी तो उल्टा इसके जो है दस्तो बाजू है, इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो खालिस इस्लाम की हिदायत और इस्लाम का दीन और इस्लाम का नजरिया है। इसीलिए इबलीस कहता है कि है अगर मुझको कोई खतर तो इस उम्मत से है जिसकी खाकस्तर में है अब तक शरारे आरजू। और मौजूदा दजाली निजाम जैसे मैंने कहा कि पहले ये तो पहले से मौजूद था, लेकिन ये जो मौजूदा दजाली निजाम है ये 17वीं सदी हिजरी में जो परवान चढ़ा मतलब पैदा हुआ और फिर 2 3 सदियां परवान चढ़ता रहा और 20वीं सदी में पककर बिल्कुल तैयार हो गया और 21वीं सदी में तो पूरे नुक्ते अरूज पर है। और अब अपने रहबर आजम यानी दज्जाल आजम जिसकी हदीस मुबारक में खबर दी गई है उसकी अब राह देख रहा है, इसलिए कि अब उसकी आमद के लिए स्टेज बिल्कुल जो तैयार हो चुका है। जैसे बारिश आने से पहले बारिश के सारे आसार जो है वो नमूदार हो जाते हैं, इसी तरह इस दज्जाल आजम की आमद के भी सारे जो है नमूदार हो गए। अब हम किसे देखें कि चार जो किस्से हैं ये चार संग है मील है, असाबे काफ का, बाग वालों का, मूसा और खिजर का किस्सा, जुल्कनैन का किस्सा, लेकिन ये सियाको सबाक और उसलूब बयान के एतबार से तो मुख्तलिफ किस्से हैं लेकिन मकसद और रूह के एतबार से जो है वो बिल्कुल بہت مماثل ہیں ایک دوسرے کے. اب دیکھیں کہ پہلا قصہ جو ہے اصحاب کاف کا قصہ ہے. تو اصحاب کاف کا قصہ جو ہے وہ ہمیں ہم قصے میں نہیں جائیں گے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قصہ جب بیان کیا گیا جو چند نوجوان تھے اور ان کو موقع دیا گیا کہ اگر تم یہ اپنا ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف واپس آ جاؤ تو چند دنوں کی مہلت ہے, ورنہ تمہیں پکڑ کے جو ہے وہ جو بھی سزا دی جائے گی سو دی جائے گی. تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے اس اپنی زمین اور اپنا علاقہ اور اپنے خاندان اور سب کچھ چھوڑ کے باہر نکل جاتے اور ایمان کو بچاتے. تو یہ قصہ جب بیان کیا گیا تو مکہ میں مسلمانوں کے حالات ہو بہو اس کی عکاسی کر رہے تھے. مسلمان جبر کا شکار تھے, ظلم کا شکار تھے, ان پہ تشدد ہو رہا تھا, مسلمانوں کی وس پرسیکیوشن جاری تھی. تو مکہ کی اس بوجھل فضا کے اندر مسلمان چکی کے دو پاٹوں میں پس رہے تھے. تو اس موقع پہ اچانک کی صورت کا جو ہے نزول ہوا, جو پھر اس میں وہ جو ہے چیز بیان کی گئی جو ہر قسم کے تجربے سے بالا تر تھی اور عقل اور دانش کے جو جو پیمانے ہیں اس سے بالکل ماورا تھی, کہ مٹھی بھر نوجوان جو ہے وہ ہر طاقت اور قوت سے محروم ہے. اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ہر شے پہ مقدم رکھا, انہوں نے کفر اور ظلم کے نظام سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے نجات دی, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قوت و اقتدار کی باغیں اور ساری ڈور اسی کے ہاتھ میں, اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے حالات جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. دولت و طاقت کے تمام وسائل پر اسی کا قبضہ ہے, اور وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے, اور ظلمت کے پردوں سے نور کا اظہار فرماتا ہے. یہ وہ زبردست سبق تھا, اور اس سے پہلے بھی اللہ مکہ کو بتایا جا چکا تھا یوسف کا قصہ اور موسیٰ کا قصہ, اور پھر یہ قصہ جب بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجبور اور محکور اہل ایمان کی چند نوجوانوں کی غیب سے مدد کی کہ انسان جو ہے عقل سوچ بھی نہیں سکتی, ان کو 300 سال سلا دیا اور کس وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. تو شرط یہ ہے کہ دین جو ہے ایمان جو ہے اس کے اوپر صبر و استقامت. دیکھیں آپ وہی لفظ پھر آگے, ایمان کے اوپر صبر و استقامت. اور سبق یہ تھا کہ اگر اس ایمان کی خاطر, ایمان یہ اگر جو ہے یہ اس پہ ہے مطلب سٹیک پہ لگ گیا ہے, تو پھر اس ایمان کے لیے اپنے وطن کو اگر چھوڑنا پڑے, مال چھوڑنا پڑے, اولاد چھوڑنا پڑے, گھر بار چھوڑنا پڑے, کچھ بھی چھوڑنا پڑے, وہ چھوڑ دیا جائے اور ایمان کو بچا لیا جائے. اور اس قصے میں دعوت اللہ کے جو علم مردار ہیں ان کے لیے بے شمار جو ہے بے بہا نسائے ہیں اور اسباق ہیں, کہ دعوتی تحریک اسلام کی جو دعوت ہے اور تبلیغ کی جو تحریک ہے اس کے اندر سارے وہ مراحل آئیں گے جن سے اصحاب کاف گزرے ہیں, اصحاب خدود گزرے ہیں, موسیٰ و ہارون گزرے ہیں, اور مکہ کے مسلمان گزرے ہیں. مسلمانوں اس وقت بھی سبق تھا اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے. پھر اللہ کی ذات پہ بے انتہا بھروسہ جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے, اور یہ بھی سبق کہ بالآخر ایمان مادیت پہ جو ہے وہ پوری طرح غالب آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. یہ سبق بھی تھا. اس قصے کے بعد پھر جو ہے دو باغ والوں کا قصہ ہے. ان میں سے ایک شخص جو ہے بڑا خوش نصیب اور اقبال مند شخص تھا, اور ضروریات زندگی کی ہر شخص موجود تھی, جنتیں من انابها وحفظناهما بنخل. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے تھے, لیکن اس شخص کا مزاج بڑا مادی مزاج تھا. وہ کہتا انا اکثر من کا مالا وزن نفر, میں دوسرے شخص سے کہتا میں تم سے ہر چیز میں زیادہ ہوں, عزت میں زیادہ ہوں, میرے پاس یہ زیادہ ہے, میرا جو باغ ہے یہ زیادہ ہے, تو مجھے عزت بھی زیادہ ہے. تو یہی جو ہے مزاج جو ہے جاگیرداروں اور ظلمندوں کا خاصا ہوتا ہے. ما ظن ان تبیدہ حاضیہ, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی مجھ سے ختم ہوگا. اور اس ساری ایسٹس کو اور خوشحالی کو اور خوشبختی کو اپنی علم و لیاقت اور ذہانت اور محنت کا جو ثمرہ سمجھتے ہیں. انما اوتیتو علی علم عندی, یہ تو میرے پلاننگ کا وجہ سے, یہ تو میرے جو میں نے اپنی امپائر کھڑی کی ہے میں نے جو اس کی وجہ سے, یہ میں نے جو ڈگری حاصل کی ہیں اور یہ میں نے جو پڑھا ہے بزنس اس کی وجہ سے, یہ میں نے خود بنایا کمایا ہے پلان کیا ہے. تو اس کی طرف جو ہے نسبت اس کی طرف ہے, اور یہ ایمانی طرز فکر جو ہے نہیں ہے. لیکن جو اس کا سبق یہ ہے کہ ہر کمال اور ہر اساسے اور اچیومنٹ اور ہر اکمپلشمنٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں, اسی پہ بھروسہ کریں, انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کا شعوری استعمال کریں. مادی تہذیب کا اپنے وسائل و اسباب پہ بھروسہ ہے, اس کو قرآن نے شرک قرار دیا ہے. اور جب یہ باغ والا جب بالکل اپنا اللہ تعالیٰ نے اس پہ باغ کو تباہ و برباد کر دیا, तो फिर ये जो बातें करता था कि मैं ऐसे और मेरा बाग ऐसे और मैं ये सब कुछ और मैं कभी खत्म नहीं होगा, तो फिर उसने कहा या लैतनी लम उशरिक रब्बी अहदा, काश ऐसा होता कि मैं अपने रब के साथ शरीक न करता। हालांकि ये ईमान मोमिन मोमिन ईमान वाला शख्स था, लेकिन जो उसने बातें की हैं अपने जो है वो भरोसा किया वसाइल पे और मादी असबाब पे भरोसा किया है, अल्लाह ताला ने उसको यहाँ पे शिर्क करा दिया। सारी दौलत और सारी खुशहाली का सरचश्मा यही जाहिरी असबाब है, ये उसका शिर्क था। अब जो है जो जब जो फरमाया कि वो जब दाखिल हुआ बाग में, उसके बाद दाखिल हुए तो क्यों ना उसने कहा वला दखल था जन्नत का कुल तमाशा कुवत, उसने क्यों ना कहा माशा सारी कुवत जो है वो अल्लाह के साथ ही अल्लाह की वजह से। तो ये जो बात है ये सूरत की रूह और किसे की जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों और मुसलमानों को तरगीब है कि देखिए अपना सारा मामला सारी ताकत सलाहियत अल्लाह के हवाले कर दें, मुस्तकबिल के हर इरादे और हर नीयत को उसके सपोर्द कर दें और उसकी मशीयत के साथ मशरूत कर दें। इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह बड़े हल्के से दो अल्फाज हैं, लेकिन दर हकीकत बड़े वजनी और बड़े गहरे और मौनी और हकायक से लबरेज है। शऊर एहसास के साथ इनको अदा किया जाए तो फिर ये अंधी मादियत ये जो है उसके ऊपर बड़ी कारी जरब ये जो है लगाते हैं मादियत के निजाम। लेकिन आज इनका इस्तेमाल जो है हमें इंफरादी जिंदगी के छोटे छोटे कामों में और सरसरी मुलाकातों में और तारीख के तय्यून के लिए हमने इनका इस्तेमाल महदूद कर दिया है। हालांकि इनका इस्तेमाल तो इज्तिमाई कामों और अंजीम मनसूबों पर, कौमों के अंजीम मनसूबों पर हावी होना चाहिए और पूरी कौम की जिंदगी पर इसका जो है असरात जो है मुरतब होने चाहिए। वसाइल और असबाब और तदाबीर और इस यकीन और ईमान के साथ हूँ कि फैसला कौन जो है और बालातर और अव्वल व आखिर हर हाल में ये इरादा इलाही अल्लाह ताला की मशीयत है। इसके मुखातिब हर जमाने का मुआशरा है, यानी जो ये इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह की जो बात बताई गई है इसके मुखातिब हर जमाने का मुआशरा है। तमाम हुकूमतें हैं और तमाम इदारे हैं और तमाम जमातें हैं और तमाम तहरीकें हैं, ये जो बात है। और ये जो ऐद हाजिर का शिर्क है कि मादी और तबी फिजिकल और फनी इसबाब को खुदा का दर्जा दे दिया गया है और जिंदगी और मौत और कामयाबी और नाकामी और खुश नसीबी के इसबाब जो है बस यही इसबाब जराए नजर आते हैं। ये वाक्य जो है इसमें मादा परस्ताना तर्ज फिक्र की भरपूर तरतीब की गई इस वाक्य के अंदर। और तीसरा फिर जो वाक्य है वो मूसा खिजर का है, और ये भी वाक्य जो है ये इस मादी नजर आने वाली दुनिया से मारा एक दुनिया मौजूद है ये बताया गया, और इसको कंट्रोल करने वाला भी कोई और है। इंसान इस पूरी कायनात के अहाता नहीं कर सकता और इंसान को अपने ख्यालात और एहसास पे जो है इसरार करना दुरुस्त नहीं है। इस कायनात का निजाम अगर इंसान के हवाले कर दिया जाए तो एक अजीम फसाद बर्पा हो जाएगा, और अल्लाह ताला इस कायनात का जो इंतजाम फरमा रहा है उसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं और अल्लाह ताला वो हिकमतें जानता है, इसलिए उसका इल्म मुतलक है। तो जो है यही हाल इंसान और इंसानी मुआशरे के लिए बनाए गए कवानीन का है। अगर वो इंसान की बनाई हुई कवानीन होंगे तो फिर फसाद अजीम ही होगा। और इन हकायक को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने इस अहद की उस अहद की सबसे बड़ी शख्सियत का इंतखाब फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम का उलुल अज़्म मिनर रसूल, उलुल अज़्म रसूलों में से एक। और फिर जो है वो बात जो है यही बात उस में समझाई गई है कि जिंदगी बस वही कुछ नहीं है जो हमें नजर आती है, और जिंदगी और कायनात में मियाद सिर्फ जाहिर नहीं है, यही तमाम मादी फलसफों की बुनियाद है। और ये जो किस्सा है इसी बुनियाद पे पेशर चलाता है और उसको खत्म करता है। और फिर आखिरी किस्सा जो है वो एक ऐसे शख्स का है ज़ुल्करनैन का, जो ईमान और इस्लाह और कुव्वत और कुदरती वसाइल का तमाम रिसोर्सेज का और एक जामे था, कम्प्रीहेंसिव तौर पर उसको अल्लाह ताला ने हर चीज कुव्वत भी दे रखी थी और माल वसाइल इसबाब भी और हर चीज, लेकिन मुफसिद और सरकश और जालिम और जाबिर बादशाहों के बरखिलाफ उसने इन वसाइल का जो अल्लाह ताला ने उसे दिए थे उन इस्तेमाल इंसानी फलाह के लिए किया, इंसानी खिदमत के लिए किया और सुलह तहजीब के लिए किया, और तहजीब को बेहतर बनाने के लिए किया, लोगों की जिंदगियों को अच्छा बनाने के लिए किया। एक साले और मुसले बादशाह का ये किरदार है, और हकीम दाना मोमिन की बसीरत और दीनी समझ के लिहाज से जो है ये बहुत अहम नुकता हुआ है। और जुबैन के किस्से के अंदर जो है वो ये बात भी पोशीदा है कि कुव्वत इक्तदार वसाइल और जराए कारनामे फतूहात सब कुछ होने के बावजूद अपने रब को न भूलना चाहिए, ये اس کی زندگی سے بالکل جو ہے صاف واضح نظر آتا ہے. اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھنا چاہیے, اپنی ضعف و ناتوانی کا اظہار کرنا چاہیے جیسے اس نے کیا, انسانیت اور ضعیفوں کے ساتھ رحم کا معاملہ اور ان کی بھلائی اور ان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے, اپنی ساری صلاحیت ساری قوت جو اسٹیٹ کی ساری جو ہے پاور ہے اور اس کی کیپیسٹی ہے, صحیح جدوجہد اور ذرائع و وسائل انسانیت کی خدمت پہ لگانے چاہیے, صالح سوسائٹی کی تعمیر کے لیے لگانے چاہیے, الہ کلمۃ اللہ کے لیے لگانے چاہیے اور انسانوں کو اندھیروں سے روشنی لانے کے لیے کرنے چاہیے. یہی وہ کردار ہے جس کی نمائندگی قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلمان علیہ السلام نے اپنے عہد میں کی جب وہ بادشاہ تھے, ذوالقرنین نے اپنے زمانے میں کی, خلفائے راشدین نے اپنے دور میں کیا اور ائمہ اسلام اور مختلف زمانوں اور مختلف دور میں جو ہے مختلف ملکوں میں کرتے رہے. خالق کائنات سے بغاوت مغربی تہذیب کا مزاج ہے, یہ جو ہے اس کے بالکل برعکس جو ہے یہ قصہ ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, سورہ کاف جو ہے آج کا جو عہد میں یہ جو مادی ترقی ہے, جدید تہذیب ہے, خدا کا انکار ہے, آخرت کا انکار ہے, روحانیت و اخلاقیات کا جو جنازہ نکل گیا, اس نے آج کے دور کے اندر اس یہ جو مٹیریلزم ہے اور سیکولرزم ہے جس کا جو ہے وہ بالکل اس کے ہمانی بنا دیا ہے اس کے, اور اس مادی ترقی کے نقطۂ عروج اور اختتام پہ اس نظام کا سب سے بڑا نمائندہ جو ہے وہ نمودار ہوگا, جسے حدیث میں دجال اکبر دجال اعظم کہا گیا ہے, اور اس عہد کا سب سے بڑا فتنہ بھی وہی ہوگا. اور یہ جو صورت ہے مادی تہذیب کے اس خطرناک ترین حملے میں, جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا, جو لوگ اس صورت کو شعوری طور پر پڑھیں گے, میں پھر سے سن لے کہ یہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے قرآن پاک کو ویسے پڑھنا بھی, لیکن شعوری طور پر سمجھ کے پڑھیں گے اور اس کے جو سورت کا جو منشا ہے, سورت کا جو مضمون ہے, اس کے عقائد اور اس کے بھی اوپر عامل ہوں گے زندگی کے اندر, تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس عظیم ترین فتنے سے, جسے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ یہ انسانیت کے لیے عظیم ترین فتنہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور جس میں لوگ میں جس کے اندر جو ہے مبتلا ہوں گے, تو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو محفوظ رکھے گا جو اس صورت کو شعوری طور پر جو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت پہ بھی اور اس تمام قرآن مجید کے اوپر اس کو سمجھنے کی, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے نظام کو اور اس کے جو پیش کردہ احکامات اور اس کی ہدایات ہیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.